بسم الله الرحمن الرحيم انه من عمل منكم سوءا بجهاله ثم تاب من بعده واصلح فانه غفور رحيم درود بجه محمد وال محمد اعزائنا گرامی, ایک مومن کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا منعقد کی جا رہی ہے اور اسی مناسبت سے سورہ انعام کی 54 آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا کہ جس میں اللہ تعالیٰ ایک مومن اور مسلمان کی زندگی کا خلاصہ بیان کر رہا ہے. فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ, ممکن ہے ہم اپنی زندگی میں بہت سے ایسے انسانوں کو, کرداروں کو, شخصیات کو دیکھیں کہ جو کسی خطا کے مرتکب ہوتے ہیں, کوئی غلطی ان سے سرزد ہوتی ہے, اور یقیناً ہمیں بہت سارے ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں کہ انسان غلطی کا شکار ہو جاتا ہے, غلطی کا ارتکاب کرتا ہے. لیکن کامیاب انسان وہ ہے کہ جو غلطی کرنے کے بعد اگر بھول چوک سے غلطی ہو جائے تو اس کی اصلاح کرے, اور اصلاح کرنے کے بعد اپنی اصل راہ پہ لوٹائے. یہی قرآن کا پیغام ہے, یہی اہل بیت کا پیغام ہے. یہاں پر ایک مغالطہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے بارے میں اپنی غلطیوں کو ایک توجیہ دینے کے لیے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے انسان خطا کا پتلا ہے. اس میں ادبی حوالے سے بھی شاید گفتگو کی بہت زیادہ گنجائش نہ ہو, لیکن دینی اور مذہبی حوالے سے اس میں بہت زیادہ گفتگو کی گنجائش موجود ہے. یا فارسی زبان میں یا دوسری زبانوں میں ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان جائز الخطا ہے, انسان سے خطا جائز ہے, انسان خطا کا پتلا ہے. میں نے کہا کہ کسی اردو گرامر کے لحاظ سے یا کسی اور زبان کے لحاظ سے اس میں کوئی گفتگو کی گنجائش نہیں ہے, لیکن مذہبی اور دینی حوالے سے تو گفتگو گنجائش ہے. پہلے آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں, اس کے بعد پھر میں اب تو گفتگو آگے بڑھاتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آل محمد پر. فَإِنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ, کوئی جہالت سے, لا علمی سے, نادانی سے تم میں سے کوئی غلط عمل کرے, ثم تابا, اس کے بعد توبہ کرے, اور اس کے بعد اصلاح کرے. اصلاح اس کام کی جاتی ہے کہ جو انسان پہلے کر چکا ہے, توبہ کرے, اصلاح کرے. فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, تو وہ اللہ کو غفور و رحیم پائے گا, غفور بھی ہے رحیم بھی ہے. توجہ رکھیے گا, یہ جو ہم کہتے ہیں استغفر اللہ یعنی مغفرت طلب کرتے ہیں, مغفرت یعنی اللہ سے سوال کرتے ہیں عاجزی کے ساتھ, اللہ ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دے. مغفرت غفران یعنی خدا کی پردہ پوشی کو اپنے لیے مانگنے کا سوال. توجہ رکھیے گا, فَإِنَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے, بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, بخشنے والا بھی ہے اور رحمان و رحیم بھی ہے. توجہ رکھیے گا, کیوں اللہ تعالیٰ نے رحمان کا لفظ بعد میں استعمال کیا ہے؟ کہہ دیتا غفور ہے. مثال کے طور پر کہیں آیا ہے ستار العیوب, خدا ہمارے گناہوں پر پردہ ڈالنے والا ہے. یعنی بعض اوقات ایسا پردہ ڈالتا ہے کہ دنیا کی تمام طاقتیں بھی اگر چاہیں اس پردے کو نہیں ہٹا سکتی. توجہ رکھیے گا, بعض اوقات خدا پردہ ڈالتا ہے, انسان اس پردے کو چاک کر دیتا ہے, انسان اس پردے کو پھاڑ دیتا ہے, انسان جری ہو جاتا ہے, انسان جرأت کرتا ہے, کہتا ہے خدا مجھے تیرا پردہ پسند نہیں جو تو نے گناہ پہ ڈالا. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ لوگ علی الاعلان گناہ کر رہے ہیں, خوشی کر رہے ہیں, سرور کر رہے ہیں, گناہ بھی کر رہے ہیں اور گناہ پر خوش بھی ہو رہے ہیں. یعنی جو اللہ نے پردہ ڈالا ہے انسان کے گناہوں پر اس کو چاک کر رہے ہیں. یہی وجہ ہے مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نہج البلاغہ میں، معذرت کے ساتھ دعائے کوائل میں، جس گناہ کو سب سے پہلے مغفرت الہی کے بعد بیان کرتے ہیں، یعنی وہ گناہ جو انسانوں کی اور انسانی معاشرے کی بربادی اور بدبختی اور تنزل و زوال کا سبب بنتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے؟ امیر المومنین سے پوچھا جائے، مولا بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جو معاشروں کو نابود کر دیتا ہے، وہ کون سا گناہ ہے کہ جو انسانوں کو بے ایمان کر دیتا ہے؟ اب مولا کائنات کون؟ وہ مولا کائنات جو کہتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. اب ہم سمجھتے ہیں کہ مولا کائنات سے آسمانوں کے راز پوچھے جائیں، زمین، یقیناً آپ پوچھیں اور پوچھ سکتے ہیں، لیکن علی در حقیقت ہمیں راز زندگی بتا رہے ہیں. توجہ رکھیے گا بھائی، اگر تم آسمان کے راز بھی پوچھ لو گے تو کیا آسمان پہ چلے جاؤ گے؟ نہیں، تم زمین پر رہنے والے ہو، زمین پر رہ کر آسمانی بننا سیکھو. یہ ہے علی کی سیرت. فرشی ہو، فرش پر رہتے ہو عرشی بننا سیکھو. یہ ہے علی کی سیرت. درود بھیجے محمد و آل محمد پر. یہی وجہ ہے مولانا نے فرمایا کہ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سوٹ جاؤں، مجھ سے پوچھو. اور میں زمین کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کو جاننے والا ہوں. توجہ رکھیے گا، کیا مطلب ہے؟ یعنی آسمان سے مراد بلندیوں کے راستے، عظمتوں کے راستے، پاکیزگی کے راستے، طہارت کے راستے، مغفرت الہی کو پانے کے راستے، کامیاب زندگی گزارنے کے راستے. اب مولا کائنات سے پوچھئے، مولا بتائیے وہ کون سا گناہ ہے جو معاشروں کو نابود کر دیتا ہے. آج انسانی معاشرے، یورپ ہو، امریکہ ہو، پاکستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، وہاں جو گناہ ہمارے دامن گیر ہو گئے ہیں، اس کی وجہ امیر المومنین سے 1400 سال پہلے بیان فرما دی. اللہم انی اسلوکا، اس کے بعد ایک ایک کر کے خدا کی رحمت، مغفرت، برکت کا سوال کرتے ہیں. اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل اسم. اللہ اکبر. کیا فرماتے ہیں؟ اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے جو پردہ عصمت کو تار تار کر دیتے ہیں. پردہ عصمت کو تار تار کر دیتے. یہاں پہ ایک نقطہ یہ ہے کہ کیا امیر المومنین نے نعوذ باللہ ایسا کوئی کام کیا تھا کہ امیر المومنین کہیں خدا میرے پردہ عصمت کو جو گناہ تار تار کر انہیں معاف کر دے؟ ہرگز نہیں. استغفر اللہ، یہ تصور نہیں، یہ عقیدہ نہیں ہے. مذہب امامیہ کا، شیعہ یا سناشری کا عقیدہ نہیں ہے. اچھا پھر کیا یہ دکھانے کے لیے کر رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. یہ 100% دکھانا ہے، بتانا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ 100% بتانا نہیں ہے، یہ اپنی معرفت، عجز و انکساری کو اللہ کی بارگاہ میں ثابت کرتے ہوئے پہلے مرحلے پر، دوسرے مرحلے پر ہم ناقص انسانوں کی جو ان کی ولایت کے دامن سے وابستہ ہیں، تربیت کے لیے مولا علی یہ جملے ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو علی مرتضی اس عظمت، اس معراج، اس بندگی، اس مقام و فضیلت پر پہنچنے کے باوجود بھی اپنی عبادت کو اپنی عبادت نہیں سمجھتا، بلکہ اس کو گناہ تصور کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے طلب مغفرت کرتا ہے. یہ آج یہی موجہ، یہی وجہ ہے. مولا فرماتے ہیں کہ اے خدا لوگ تین قسم کی عبادتیں کرتے ہیں. پہلی قسم کی عبادت تاجروں کی ہے جنت کے لالچ میں، دوسری خوف سے، جہنم کے خوف سے. بل وجدتک اہل لعبادتک للعبادہ، یعنی اے خدا میں نے تجھے عبادت کا اہل پایا. توجہ رکھیے گا، یعنی علی کی نگاہیں دنیا کے تمام خود ساختہ خداؤں کو ٹٹولتی ہوئی معرفت کی اس معراج پہ جا پہنچی جہاں کہہ رہے خدا اگر کوئی عبادت کے لائق اور اہل ہے تو وہ خدا وحدہ لا شریک ہے. دنیا کے جھوٹے خدا نہیں، خود ساختہ خدا نہیں. بل وجدتک اہل للعبادہ، تجھے عبادت کے لائق پا رہا ہے کون؟ وہ علی جسے علی نے علی بنایا ہو. بنانے والا بھی علی اور یہ اس کا بندہ بھی علی. علی نے علی کو علی بنائے. وہ کہہ رہا ول وجدتک اہل للعبادہ. درود بھیجے عظمت محمد و آل محمد. تو مولا کائنات یہاں پہ تعلیم بھی دے رہے ہیں اور اپنی عجز انکساری اور معرفت کو بھی بیان فرما رہے ہیں. اے خدا میرے وہ گناہ بخش دے کہ جس سے پردہ عصمت تار تار ہو جاتا ہے. انسان ہر انسان عصمت رکھتا ہے. بچوں کو معصوم کیوں کہتے ہیں؟ وہ چاردہ معصومین میں سے ہیں؟ نہیں, چونکہ جب تک انسان گناہوں میں مبتلا نہیں ہوتا وہ معصوم رہتا ہے. کہتے ہیں نا شیرخوار معصوم بچے, کیوں؟ یعنی ہر انسان خدا کی دی ہوئی عصمت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ جتنے جتنے گناہ کرتا چلا جاتا ہے وہ اپنی معصومیت کو کھوتا چلا جاتا ہے, اس کے گہرے معصومیت کی چمک ماند پڑتی چلی جاتی ہے. جتنا جتنا گناہوں میں گرفتار ہوگا عصمت کا پردہ اتنا ہی نازک ہوتا چلا جائے گا, اور جتنا عصمت کا پردہ نازک ہوتا چلا جائے گا وہ شیطانی حملوں کے مقابلے میں استقامت نہیں کر سکتا. ایک بہت ہی سادی سی مثال میں دوں, نوجوان بچے بھی سمجھ جائیں. سردی کے موسم میں آپ نے یہاں پر مثال کے طور پر کھڑکی ایک پردہ لگایا ہوا ہے, آپ ایک سوئی سے سوراخ کیجئے, معمولی سا سوراخ ہوگا, کوئی زیادہ فرق نہیں پڑے گا. پھر اسی کے برابر میں ایک اور سوراخ کر دیجئے, یا اسی سوراخ کو ایک اور دفعہ سوراخ کر کے بڑا کر دیجئے, تھوڑا سا بڑا ہوگا. پھر تیسری دفعہ بھی عمل انجام دیجئے, کچھ دیر بعد وہ معمولی سا سوزن بھرا سوراخ کیا ہوگا, ایک بہت بڑے سوراخ میں تبدیل ہو جائے گا. انسان بھی بعین ہی اپنی عصمت کو ایسے ہی تار تار کر دیتا ہے, ایک گناہ, دوسرا گناہ, تیسرا گناہ, چوتھا گناہ. اب آئیے اسی مقولے پر کہ انسان خطا کا پتلا ہے, انسان جائز الخطا ہے. نہیں, انسان خطا کا پتلا نہیں ہے, توجہ رکھیے گا. اگر یہ کہ انسان خطا کا پتلا ہے یعنی انسان سے صرف خطا ہی ہو سکتی ہے, غلطی ہی ہو سکتی ہے, گناہ ہی ہو سکتا ہے, اس کا مطلب اللہ تعالیٰ نے انصاف نہیں کیا. اے خدا تو نے مجھے خطا کا پتلا بنایا تھا, گناہ دیکھا, میرا دل للچا گیا, میرا دل بہک گیا, میرا دل فریب میں آ گیا, لہذا میں اس طرف چلا گیا. ہرگز نہیں, یہ غلطی ہے, یہ غلطی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں انسان خطا کا پتلا ہے, انسان جائز الخطا ہے. اگر جائز الخطا کو بھی مان لیا جائے, انسان کیا واجب الخطا ہے؟ نہیں. کیا واجب ہے مجھ پر اور آپ پر غلطی کرے؟ نہیں. انسان چاہے تو ساری زندگی اس پردہ عصمت پر باقی رہ سکتا ہے. کون؟ ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام. چاردہ معصومین میں نہیں ہیں لیکن پردہ عصمت کو باقی رکھا ہوا ہے. حضرت زینب سلام اللہ علیہا چاردہ معصومین میں نہیں ہیں لیکن پردہ عصمت کو باقی رکھا ہوا ہے. علی اکبر علیہ السلام, حضرت قاسم, یہ وہ ہستیاں ہیں. اور صرف یہی نہیں, ان کے تربیت یافتہ علماء و فقہا. حضرت آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ جب آیت اللہ خامنہ قوم آئے رہبر بننے کے بعد پہلی مرتبہ, تو آپ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے, سیدی مولائی سرور من آقائے من. آقا خامنہ ناراض ہو گئے, مجھے ایسے خطاب سے مت نوازیے, میرے دل میں عجب پیدا ہو سکتا ہے. ہرگز نہیں, مجھے ان القابہ سے مت نوازیے, مجھے ان القابہ سے یاد مت کیجئے. آخر کیا وجہ ہے کہ آپ مجھے اپنا بہت بڑے علامہ, یہ جو ہمارے علامہ ہوتے ہیں یہ علامہ نہیں, علامہ عربی زبان میں بہت زیادہ علم رکھنے والوں کہا جاتا ہے. آج سب سے زیادہ جو جاہل ہوتا ہے اس کو علامہ کہا جاتا ہے. علامہ بہت زیادہ علم رکھنے والا, اور خود علماء امامیہ میں علامہ بہت کم افراد گزرے ہیں, گنتی کے افراد. میں آج کل کے اس علامہ والی فیکٹری کے جو پیداوار ہیں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں, بہت کم افراد جنہیں انگلیوں پر گنا جا سکے, انگوش شمار, وہ علامہ کہلاتے ہیں. علامہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی زندگی میں کوئی مکروہ کام نہیں دیکھا. اللہ اکبر. ایک مجتہد دوسرے مجتہد کے بارے میں گواہی. انسان چاہے تو اس پردہ حرام تو کجا, مکروہ کام ہیں علماء فقہا ایسے کہ جنہوں نے مکروہ کام اپنی زندگی میں, تو انسان چاہے تو اس پردہ عصمت کو باقی رکھ سکتا ہے. لہذا یہ کہنا کہ جناب ہم سے تو صبر ہوتا نہیں, ہم سے تو گناہ پہ کنٹرول ہوتا نہیں, ہم تو گناہ والے ہیں, گناہگار بندے, گناہ ہوں گے, نہیں عزیز نے کہا. میں اس فکر و خیال کو, اس خناس کو ذہن سے نکالنا ہوگا. یہ جو روایت میں ہے کہ شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا, ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں ہمارے شیعہ, ہمارے پیروکار, جن کے دلوں میں ہماری محبت ہے, ولایت ہے, جو ہماری نصرت کے لیے تڑپ رہے ہیں, جو ہمارے فرزند کی جو پردہ غیب میں اس کی نصرت کے لیے تڑپ رہے ہیں، ایک ایک آن ایک ایک لمحے کا حساب کر رہے ہیں، وہ ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو اگر ہم اہل بیت کی خلق و خو رکھنے والے ہوں تو پھر جس طرح اہل بیت کے لیے گناہ زہر قاتل ہے، ہمارے لیے بھی ہو جائے گا۔ چونکہ ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے، ہم نے یہ سوچا ہوا کہ ہم جائز الخطا ہیں، ہم سے ہونی ہے غلطی، ہم سے گناہ ہونا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ انسانی معاشرہ گناہوں میں گرفتار ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو انسان غلطی کرتا ہے اور کر سکتا ہے، لیکن انسان غلطی سے بچ بھی سکتا ہے، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، صحیح ہے؟ نہ تم نوری ہو نہ ناری ہو، دونوں چیزیں اللہ نے تمہاری فطرت میں رکھ دی۔ ارشاد ہوا ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، دونوں راہیں بیلنس کر کے تمہارے سامنے رکھ دی ہیں، اچھا راستہ برا راستہ، قرآن کا راستہ غیر قرآن کا راستہ، محمد آل محمد کا راستہ منکرین محمد آل محمد کا راستہ، جو چاہے راستہ اختیار کرو۔ بندگی کا راستہ ہے، یہ غیر بندگی کا راستہ، یہ خدا کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، دونوں راستے اللہ تعالیٰ نے بالکل بیلنس کر کے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور پھر ہمیں اختیار اور آزادی دے کر اس دنیا میں بھیجا ہے تاکہ ایک مؤمنہ ایک عاشقانہ زندگی بسر کر سکے۔ درود بھیجیے محمد آل محمد۔ اب یہ انسان گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، لیکن قرآن کی نگاہ میں غلطی کسے کہتے ہیں؟ بے جہالت۔ توجہ رکھیے گا، لیست التوبہ للذین، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں جان بوجھ کر اندھن دیکھتے ہوئے بوجھتے ہوئے جانتے ہوئے دن کی روشنی میں گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے خدا کی مخالفت سمجھتے ہوئے گناہ کریں، گناہ ان کے لیے گناہ جو ہے لکھ دیا جاتا ہے۔ لیست التوبہ، توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جان بوجھ کے گناہ کریں۔ قرآن نے جہاں توبہ کا تصور دیا ہے وہاں ہے بجہالت، فَإِنَّهُمْ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَتِن، تم میں سے کوئی اگر بھول چوک کر جہالت و نادانی لا علمی کے ساتھ کوئی برا کام کرے، ثم تابا، اس توبہ کرے، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر، فَإِنَّهُ غفور الرحیم، خدا غفور بھی ہے رحیم بھی ہے۔ غفور کا معنی بیان کر چکا ہوں، رحیم کا معنی کیوں، رحیم کیوں بیان کیا گیا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو جس جگہ جس کمرے میں جس زمین پر جس قطعے زمین پر وہ گناہ انجام دیتا ہے، وہ زمین اس گناہ کو محفوظ کر لیتی ہے، ثبت کر لیتی ہے، اندراج ہو جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، زمین، ہم نے چلتے ہوئے گناہ کیا، زمین نے انسان کے بدن سے نکلنے والی ریز اور اس کی جو کیفیات قلبی اور ذہنی ہیں اس کے مطابق اس چیز کو کیا کیا، اپنے میں قید کر لیا، اندراج ہو گیا، ثبت ہو گیا۔ لہذا یہی وجہ ہے کہ ہم زمین و آسمان، چاند ستارے، در و دیوار، مٹی پتھر، ان کو بے جان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے یہ بے جان نہیں ہے، یہ جاندار ہیں، یہ جاندار ہیں، یہ در و دیوار جاندار ہیں، یہ تسبیح خدا کہہ رہے، ولا کل تفقہونا تسبیحہم، لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھ سکتے۔ توجہ رکھیے گا، یہی وجہ ہے کہ جب کوئی امام فرما رہے ہیں جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو زمین اس کو ثبت کر لیتی ہے، اندراج کر لیتی، لکھ لیتی ہے، پھر روز قیامت یہ زمین شکایت کرے گی روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں، خداوندہ تو منصف ہے، تو اللہ انصاف والا ہے، میں پاک تھی، میں طاہر تھی، مجھ پر فلاں فلاں بندے نے فلاں فلاں وقت میں فلاں فلاں گناہ انجام دیا تھا، مجھے نجس کیا تھا۔ توجہ رکھیے گا، ممکن ہے کسی نے کوئی گانا سنا ہو، کوئی غیبت کی ہو، کوئی برا کلمہ اپنی زبان سے نکالا ہو، کسی نامحرم پر نظر ڈالی ہو، اس میں بظاہر کوئی ظاہری گندگی تو نہیں ہوتی، نجاست تو نہیں ہوتی کہ انسان کی آنکھوں سے کوئی نجاست نکلے گی، گانا سنے گا تو نجاست، اس کے کان نجس ہو جائیں گے، یا زبان سے کوئی فوش کلمہ، تحقیر و اہانت ہوگی والدین کی، یا کسی مومن کی، ایزا کی، یا کسی مسلمان کی، تو مثال کے زبان نجس ہو جائے گی، نہیں۔ لیکن حقیقتاً روایات بتاتی ہیں کہ گناہ ایک نجاست ہے، یہی وجہ ہے کہ زمین کے خداوندہ فلاں فلاں بندے نے فلاں روز فلاں مقام پر فلاں گناہ کر کے مجھے نجس کیا، خدا اس بندے کو لائے گا، کہے گا اچھا یہاں تو 400 BC چل سکتی ہے، وہاں نہیں چل سکتی، وہاں پہ کیا ہے وہاں لایا جائے گا، اور پھر اقرار کرنا پڑے گا، یوم تشہد ارجلہم، گواہی دیں گے، انسانوں کی زبانوں پر تالے مہر لگ دی جائے گی، لگا دی جائے گی، انسان کے ہاتھوں پیر، سورہ یاسین میں ارشاد ہوا، انسان کے ہاتھوں پیر گواہی دیں گے کہ اے خدا ہم نے گناہ کیا تھا، انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، چاہے بھی تو نہیں بول سکتا، کیونکہ خدا کی عدالت ہے۔ چنانچہ کیا ہوا، اب خدا نے کہا کہ لایا جائے گا، بندہ اقرار کرے گا، پھر ایک اور بندہ ہوگا جو دنیا میں گناہ کرے گا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا، توجہ رکھیے گا، توبہ کرے گا، اصلاح کرے گا، اس کو ڈیلیٹ کرے گا، اس کو محو کرے گا، اس کو صاف کرے گا، اس گناہ کو دوبارہ سے، اس کو دوبارہ سے اس کو پہلے والی پوزیشن اور منزل اور حالت میں لانے کی کوشش کرے گا، روز قیامت یہ بندہ لایا جائے گا۔ اب جس زمین پہ اس نے زمین پر اپنی زندگی میں گناہ کیا تھا، خدا وہی فرمائے گا، چھٹے امام فرماتے ہیں خداوند عالم وہی فرمائے گا زمین کے ان حصوں پر کہ جہاں پر بندے نے گناہ کیا تھا، اے میری زمین، اے قطعے زمین، دیکھو میرے بندے نے تجھ پر گناہ کیا تھا، ضرور گناہ کیا تھا، تجھے نجس کیا تھا، لیکن اب میرے بندے نے مجھ سے معافی مانگ لی ہے، تو خدا زمین کے ان حصوں پہ وہی کرے گا، دیکھو دیکھو میں نے معاف کر دیا، تم بھی اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دو تاکہ روز قیامت میرا بندہ کسی کے سامنے ذلیل نہ ہو سکے۔ خدا اس طرح رحیم ہے، توجہ رکھیے گا، صرف غفور نہیں ہے، رحیم بھی ہے۔ خدا نہیں چاہتا کہ ہمارے گناہ اور روز قیامت کھل کے سامنے آئے۔ واقعاً روایات میں ہے کہ اگر انسان کو ایک دوسرے کے گناہ پتہ چل جائیں، ہم ایک دوسرے کو برداشت کرنا چھوڑ دیں، تحمل کرنا چھوڑ دیں، متنفر ہو جائیں، ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہ کریں، قطع تعلق کر لیں، منہ موڑ لیں، کہیں گے نہیں جناب ہمیں فلاں سے نہیں ملنا، فلاں سے نہیں ملنا، یہ خدا کی مہربانی، یہ ستار العیوب ہے، تو خدا پردہ ڈال رہا ہے، ہم پردے چاک کر رہے ہیں، بے حیا ہو رہے ہیں۔ یہ بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ وہی امیر المومنین سے پوچھئے دعائے کمیل میں، انسان ایک ایک کر کے گناہ کرتا ہے، پردہ چاک کیا عصمت کا، پھر دوسرا گناہ، پھر پردہ چاک کیا، خدا کہتا ہے دیکھو توبہ کر لو، روایات میں 7 گھنٹے کی مہلت دی جاتی ہے انسان کو توبہ کے لیے، 7 گھنٹے کے بعد پھر اللہ وہی کرتا ہے کرامن کاتبین پر جو دائیں بائیں بیٹھے ہوتے ہیں، جو بائیں بازو والا ہے وہ گناہ لکھتا ہے، جو دائیں والا ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمارے نیک اعمال اپنی رجسٹر میں لکھتا ہے۔ کیا ہوا، 7 گھنٹے کے بعد اللہ کہتا ہے اب اس کے گناہ کو لکھ لو، اس کے بعد بھی اللہ کی رحمت اتنی ہے کہ کہتا ہے اگر سچے دل سے توبہ کر لو اور اصلاح کر لو تو میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ خداوند عالم اسی آیت میں کہا ہے کہ گناہ ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، بے جہالت، جہالت سے، نادانی سے، ثم تابہ من بعدہ و اصلاح، توبہ کرو، اصلاح کرو۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں جناب ہماری 3 قسم کی توبائیں مشہور ہیں، ایک کانوں کی توبہ ہوتی ہے جی، کان بعد توبہ توبہ، ایک علم کی توبہ ہوتی ہے، علم پہ گئے مولا عباس اب نہیں کروں گا، نوجوان ہوتے ہیں بہک جاتی ہیں آنکھیں، غلطی کر جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں علم پہ جاتے ہیں مولا عباس اب گناہ نہیں ہوگا، لیکن ابھی علم سے واپس نہیں پلٹتے، پھر آنکھیں بہکنی شروع ہو جاتی ہیں، یہ علم والی توبہ ہے۔ تیسری توبہ جو ہے وہ تسبیح والی توبہ ہے، جو ہم ہر سال سالانہ توبہ ہوتی ہے ہماری، وہ ماہ رمضان میں شب قدر میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی واتوب، اس میں بھی کیا ہو رہا ہوتا ہے، دوڑ لگی ہوتی ہے کون جلدی سے ختم کرے گا، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ تو ایک بہت بڑے مجتہد تھے، وہ کہتے تھے کہ آؤ خدا سے جھوٹ بولتے ہیں شب قدر، تو لوگ بڑے ناراض، وہ کہیں گے آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، جھوٹ بولے خدا سے، ہاں یہ جو تسبیح پڑھے جھوٹی تو بول رہے ہو، کہیں گے نہیں نہیں ہم تو استغفار کر رہے ہیں، کہا دل میں تو وہی 420 نا، صبح یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے، اور پھر زبان سے کرو استغفر اللہ استغفر اللہ، دل سے وہ چیز نکالو تب جا کے استغفار کا صحیح معنی تمہیں حاصل ہوگا۔ یہ تین توبائیں ہیں، تینوں توبہ کا اثر بہت ہی محدود ہوتا ہے۔ کان والی توبہ، کان سے ہاتھ ہٹتے نہیں انسان گناہ مبتلا، علم والی توبہ، اگر چاہے انسان حضرت عباس کو حاضر و ناظر سمجھ کر علم پر امام بارگاہ کے سامنے جائے اور پھر حاضری دے اور عہد کرے امام سے، اپنے امام وقت سے، کہ مولا اب گناہ نہیں کروں گا۔ ہیں ایسے لوگ، شاہ رخ ایک نوجوان تھا کہ جو اسلامی انقلاب سے پہلے زندہ تھا، 1979 سے پہلے ایران کا واقعہ ہے، بہت ہی بدماش، ہر برائی کرنے والا، ہر ایک کو تنگ کرنے والا، اذیت کرنے والا، ایذا کرنے والا، اس کی ماں اس سے تنگ تھی، سارا محلہ اس سے تنگ تھا، سارا شہر اس سے تنگ تھا۔ اچھا تھا بھی ذرا تن و من مضبوط قسم کا، تو شہر کے جتنے جوا باز اور قمار باز تھے سب نے اس کو اپنا باڈی گارڈ بنایا ہوا تھا اور اس کو ساتھ لے کے چلتے تھے، اور یہ بھی بڑا جاندار تھا، بڑے لوگ ڈرتے تھے۔ اس کی ماں نے، بیوہ تھی اس کی ماں، اس کی ماں نے گھر کے کاغذات پیپرز جو تھے وہ سامنے رکھے ہوئے تھے۔ فون آتا تھانے سے، ہاں بھائی تیرے بیٹے نے، جیسے ہی فون آتا ہی سمجھ جاتی میرے بیٹے نے کوئی گڑبڑ کی ہے، کوئی کسی کو مارا ہے، کسی کو پیٹا ہے، کسی کا حق غصب کیا ہے، کچھ نہ کچھ کیا ہے، کوئی نہ کوئی غلطی کی ہے۔ یہ جاتی اور جا کے ضمانت کرا کے لے آتی۔ تو لوگ کہتے تھے، کئی دفعہ ایسا ہوا، اس کی ماں بیچاری جاتی تھی، لوگ کہتے تھے آخر اس بیٹے نے تیری عزت و آبرو چھوڑی ہے، تو کتنی مومن ہے، کتنی پردے والی، کتنی نمازی، یہ اتنا ہی بے نمازی، یہ تو نہیں جو ہے دین سے دور۔ بس یہ ایک دعا کرتی تھی کہ خداوندہ میرے بیٹے کو امام زمانہ کا سپاہی بنا دے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سنتا تھا، ماں کی عبادت دیکھتا تھا۔ یہ جو روایات میں ہے کہ والدین بعض عبادات کو، واجب عبادات کو، یہ مستحب عبادات کو گھر میں انجام دیں، واجب عبادات مسجد کے لیے، مستحب عبادات جی گھر کے لیے، تاکہ اولاد سیکھے۔ یہ جو آپ نے روایت سنی ہے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی، درود بھیجیے عظمت محمد و آل محمد، کہ شب جمعہ میری والدہ گرامی نام لے لے کے دعا کر رہی تھی پڑوسیوں کا، پوری رات گزر گئی لیکن ماں نے ہمارا نام نہیں لیا۔ تو امام حسن نے پوچھا، مادر گرامی کیا ہمارا نام نہیں ہے؟ پوری رات گزر گئی جناب زہرا ایک ایک کا نام لے کے دعا کر رہی ہیں، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، فلاں کے لیے، ایک ایک پڑوسی کا نام لے کر۔ امام حسن نے پوچھا، مادر گرامی ہمارے لیے دعا کہال جار سمتدار، بیٹا پہلے پڑوسی بعد میں گھر والے۔ اللہ اکبر۔ شب جمعہ عبادت کی رات، عبادت الہی کی رات، ثواب کی رات، مغفرت کی رات، رحمت الہی کو حاصل کرنے کی رات، بی بی کس کے لیے دعا کر رہی ہیں؟ عام انسانوں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ کتنا بڑا دل رکھتی ہے بی بی، یہ کتنا بڑا جگر رکھتی ہے یہ عظیم بی بی، کہ علم ہے یہی لوگ کل علی کے آ کے خلاف ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی دعا کر رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ اور بات آ گئی تو عرض کرتے چلوں، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، کتنے گھر ہو گئے؟ 160 گھر۔ 160 گھر صرف ایک لائن میں 40 گھر بتائیں، یعنی دائیں سے لے کر اور بائیں کے درمیان جتنا ایریا آ رہا ہے، علاقہ آ رہا ہے، اس میں گھر شامل نہیں ہیں، صرف دائیں بائیں آگے پیچھے 40 گھر، ایک قطار میں، ایک صف میں، ایک رو میں، 160 گھر۔ اگر اوسطاً 5 آدمی بھی اس زمانے میں، اس معاشرے میں ہر گھر میں رہتے تھے، کتنے ہوئے؟ 800 کے قریب افراد، 800 کے قریب افراد، جن کو سیدۃ النساء العالمین بنفس النفیس جانتی ہیں، نام لے کے دعا کر رہی ہیں۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے پرہیزگاری، کہ اپنے معاشرے سے لا علم نہیں ہے، اپ ڈیٹ ہیں جناب فاطمہ الزہرا، جانتی ہیں ایک ایک کا نام۔ تو یہ جو روایت ہم پڑھتے ہیں اس وجہ سے ہے کہ بچہ دیکھے والدین کی دعا عبادت کو گھر میں، تاکہ اس کی تربیت ہو۔ بچہ چھوٹا ہے، سو رہا ہے مثال کے طور پر، آپ نماز پڑھ کے آ گئے، بچے کو تو نہیں علم۔ ایک وقت مقرر کیجئے، قربتاً اللہ، قرآن کھولیے، بچوں کے ساتھ بٹھائیے، 2 رکعت نماز پڑھیے، تاکہ بچے کی تربیت ہو۔ یہ امام حسن کا واقعہ اس لیے کہ بچہ دیکھ رہا ہے کہ مت عبادت کر رہی ہے. چنانچہ یہ بھی کیا کرتی تھی, یہ بھی دعا کرتی تھی, خداوندہ میرے بچوں کو امام زمانہ کا سپاہی بنا دے. کیا ہوا, یہ دیکھتا تھا ماں میری مغفرت کے لیے دعا کر رہی ہے, ماں میری نجات کے لیے کوشش کر رہی ہے. انقلاب آیا اور کیا ہوا, اس میں بھی ایک انقلاب پیدا ہو گیا. اس کے کچھ ساتھی جو تھے وہ محاذ جنگ پہ چلے گئے, اس نے بھی سب سے رضایت اور حلالیت طلب کی, یہ بھی محاذ جنگ پہ چلا گیا اور اس کے بعد یہ شہید ہو گیا. یہ شہید ہو گیا. آج نوروز ہے, آج اتفاق سے میں ٹیلی ویژن دیکھ رہا تھا تو ایک ایسا مرحلہ آتا ہے جہاں پر اہل بیت خود اپنے چاہنے والوں کو بلاتے ہیں. ایران کا چینل نمبر 3 سے ایک پروگرام آ رہا تھا کہ جس میں ایک نوح خان کی زندگی کو بتایا جا رہا تھا. انتہائی ملنسار, خوش اخلاق, دیندار نوح خان, لوگوں کی مدد کرنے والا, جہاں کہیں مدد کا نام آئے کہتے تھے عباس امرائی مثلا فلاں جگہ فلاں شہید یہ فلاں جگہ موجود ہوتا تھا. یتیموں کی کفالت کرنے والا, مدد کرنے والا, شادیوں میں دل کھول کے خرچ کرنے والا, یعنی لوگوں کی امداد کرنے والا. کہنے لگے کہ گزشتہ سال, یہ اس کی زوجہ کا بیان ہے, گزشتہ سال شب قدر میں اس نے ایک وصیت لکھی اور وصیت آج ہمیں ملی. وہ وصیت میں یہ لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ تم آئندہ سال شب قدر میں نہیں ہوگے, اپنے اعمال کو پاک کرو, ہمارے پاس آ جاؤ. اس کی شہادت کے بعد کچھ دن پہلے یہ وصیت نامہ اس کا ملا, جس میں لکھا تھا, تاریخ لکھی تھی کہ فلاں تاریخ کو میں نے خواب دیکھا امام حسین میرے خواب میں تشریف لائے اور کہا کہ فلانی آ جاؤ, اگلی شب قدر تک زندہ نہیں ہو, ہمارے پاس ہو, اپنے اعمال کی اصلاح کرو, آ جاؤ. اور اس نے حلالی طلب کی, جو واجبات سے ادا کیے, اور یہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے روزے کی حفاظت کے لیے شام چلا گیا اور وہاں شہید ہوا اور مولا نے اس کو اپنا مہمان بنایا. توجہ کیجئے گا, مولا نے چانس دیا, مہلت دی کہ اپنے اعمال کی اصلاح کر لو. یہ مہلت ہم سب کے لیے موجود ہے, اصلاح کی. غلطی کرتے ہیں, غلطی ہو گئی کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن غلطی کے بعد توبہ, یعنی صدق دل سے توبہ, نہ کان والی, نہ تسبیح والی, نہ علم والی, صدق دل سے توبہ, دل دے کر توجہ کے ساتھ, جیسے شاہ رخ نوجوان نے کی, دل دیا, توبہ کی, اصلاح کی, اور اس کے بعد بیڑا پار ہو گیا. عزیزہ نے گرامی, تو امام حسین نے جیسے اس نوح خان کو یہ مہلت دی کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرو, ہمارے پاس آ جاؤ. ہر انسان کے لیے یہ مہلت موجود, میرے لیے بھی, آپ کے لیے بھی, آپ سب کے لیے بھی, خواتین, مرد, حضرات جو بھی سن رہے ہیں, سب کے لیے مہلت موجود ہے. ہم میں سے کون اس سے استفادہ کرتا ہے, کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے؟ فائدہ اٹھانے والے یقیناً کم ہیں. خدا کہہ رہے توبہ ثم تاب من بعد ہی تابہ, توبہ کرو, اصلاح کرو, خدا کو اپنے لیے غفور و رحیم پاؤ گے. بس اس کی سب سے بڑی مثال جو میں عرض کر سکتا ہوں وہ ہے حضرت حور علیہ السلام کی. اکثر لوگ ایک علمی مغالطہ پیدا کرتے ہیں کہ دیکھو حور کہاں تھا, جہنم کی وادیوں میں تھا, کہاں آ گیا, جنت کی فضاؤں میں. حور نے کوئی نماز پڑھی؟ جی, اپنے امام وقت کو پہچانا, اشہد ان الحسین علی, اشہد ان الحسین ولی اللہ, ولی ہونے کی گواہی دی امام حسین کی, امام وقت ہونے کی گواہی دی, اور امام حسین کا شریک ہو, شہید ہو گیا, جنت میں جناب زہرہ کا رومال اس کے سر پہ بندھا ہے. کوئی نماز پڑھی؟ کوئی روزہ رکھا؟ نہیں. یہ مغالطہ کرتے ہیں. بس یہیں سے میں مصائب کی طرف آ رہا ہوں. توبہ کی حقیقی مثال, اصلاح کی حقیقی مثال حضرت حر نے کربلا میں پیش, کربلا میں جو تصور کر سکتے ہیں کردار آپ اپنے سامنے لے آئیے. ہر قسم کے افراد کو امام حسین نے جمع کیا ہے, گلدستہ بنایا ہے. ایک نوجوان ہے جو شادی کر کے جا رہا ہے, عبداللہ وہب کلوی, وہ آ گیا. زہیر ابن قین جو خلیفہ سیفوں کے ماننے والے ہیں, مذہب امامیہ پہ بھی نہیں ہے، لیکن امام کے دلائل سن کر، امام کی گفتگو سن کر امام کے عقیدے کے مخالف ہیں. حضرت علی کو چوتھا خلیفہ مانتے، خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے، عثمانی فکر کے حامل تھے یعنی خلفائے راشدین کے ماننے والے تھے. یہ امام حسین کی فہم و فراست و کلام تھی کہ اپنے مخالف ترین افراد کو بھی اپنی کربلا میں شامل کر لیا. توجہ رکھیے گا، ڈائیلاگ کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، استدلال کے ذریعے سے مخالف ترین شخص کو بھی کربلا میں، سنی العقیدہ شخص کو بھی کربلا میں شامل کی. کیوں؟ تاکہ رہتی دنیا تک ایک باب کھلا رہ جائے کہ حسین نے جن افراد کو بلایا ہے وہ اجبار اور زبردستی سے نہیں، بلکہ علم، آگاہی اور ڈائلاگ اور تعلقات اور نور اور نجات کی بنیاد پہ بلایا ہے. آپ تصور کر سکتے ہیں، یعنی ہمارے لیے راہ کھولی ہے کہ آپ کا مخالف ہی کیوں نہ ہو، مخالف عقیدہ کیوں نہ، احترام سے گفتگو کیجئے. حضرت زہیر ابن قین کون ہیں؟ امام حسین کے ساتھ نکلے ہیں، ساتھ ساتھ ہیں، پتہ ہے کہ حسین ابن علی ہیں، برحق ہیں، نہیں مان رہے تھے، جانتے ہوئے کنارہ کش تھے. جہاں امام حسین کا خیمہ لگتا تھا وہاں سے پیچھے اپنی خیمہ لگاتے تھے، دور لگاتے تھے. ایک موقع پر گھاٹی تنگ تھی، وہاں پر قریب قریب خیمے لگ گئے. امام حسین علیہ السلام جانتے ہیں کہ عاقبت کیسے صحیح ہوتی ہے. امام حسین نے اپنا قاصد بھیجا، جاؤ زہیر ابن قین کو بلا کے لاؤ. یہ اپنے خیمے میں اپنی زوجہ کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے تھے. آواز دی، انا قاصد حسین، میں قاصد حسین ہوں. اچھا جناب، اب اس نے سر نیچے کر لیا، حسین کا قاصد سمجھ گیا، انہیں علم دروازے پہ آیا ہے، جنت دروازے پہ آئی ہے، حسین کا قاصد نہیں آیا، نجات آئی ہے. بیوی نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہا میں جواب دینا نہیں چاہتا، میں نہیں چاہتا حسین سے گفتگو کروں. اس زمانے میں علیہ السلام تو نہیں کہتے تھے میں نہیں چاہتا حسین ابن علی سے گفتگو کروں. کہا کہ اس کی بیوی مومنہ تھی، اس نے کہا فرزند زہرا کا بیٹا تمہیں بلا رہا ہے، جوانان جنت کے سرداروں میں ایک سردار تمہیں بلا رہا ہے، دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے تمہارا، تمہیں کیا ہو گیا، جاؤ گفتگو کرو، بات تو سنو کم سے کم کیا کہنا چاہتے. بس بیوی نے مشورہ دیا، اٹھا اور گیا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں. پہنچا، منقلب ہو گیا. کیا گفتگو کی؟ تاریخ میں بہت زیادہ مکتوب نہیں ہے. منقلب ہو گئے، گھر پہ آیا، اپنے خیمے میں آیا، بیوی سے کہا جاؤ خدا حافظ، اللہ اکبر، میرے تمہارا راستہ، میں حسین کے ساتھ شہادت کا راستہ. بیوی نے کہا جب تو حسین کے راہ پہ نہیں تھا، توجہ رکھے گا، جب تو کسی اور کا ماننے والا تھا، جب تجھے میں نے نہیں چھوڑا، ارے اب تو تو جنت کے راستے پہ آ گیا، اب مجھے چھوڑ کے کیوں جا رہے ہو؟ اب دیکھیں یہ محبت ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات کا اعجاز ہے. آ گئے یہ دو. اسی طرح حضرت حور علیہ السلام، یعنی اگر جناب حور نو محرم کو انتقال فرما جاتے، ہلاکت کی موت، تباہی کی موت، العطش کو وجود میں لانے کا سبب قرار پاتے، خیام حسینی کو دور کرنے کا سبب قرار پاتے، بچوں کی تشنگی کا سبب قرار پاتے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہی نہیں تھی کہ اولاد زہرا، خاندان رسول کے بچے پیاس میں بلکتے رہیں، اس کا سبب کون؟ حور. توجہ کیجئے گا، لیکن خدا وند عالم نے حور کے لیے دروازہ کھولا. اب یہ مت کہیں کہ حور نے کون سی نماز پڑھی، یہ حور کا توبہ کرنا، حور کا لوٹ کر آنا، حور کا اصلاح کرنا، حور کا بیعت کرنا، حور کا اپنی جان نثار کرنا، اس بات کا ثبوت ہے کہ حور کو موقع ملتا تو وہ ان تمام واجبات کو دوبارہ ادا کرتے کہ جن کو وہ زمانہ جاہلیت میں کر چکے تھے. اس لیے کہ حور اب اس منزل پر ہے کہ اپنے عقیدے کی دفاع کے لیے، اپنے عقیدے کی استحکام کے لیے اپنی جان کو ثابت کرنا چاہتا ہے. توبہ کی حور نے جناب زہرا کا رمال بنا بر قول مشہور و معروف آپ کے سر کی زینت بنا. آیت اللہ قزوینی کا آپ نے واقعہ بھی پڑھا اور ویڈیو بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ 17 سال بعد صدام کے زمانے میں عراق سے نکالے گئے تھے، صدام کے زمانے میں ایران میں مقیم ہوئے، یہیں پر آپ کا انتقال ہوا 1933 میں۔ آپ نے نیت کی کہ ایک وقت آئے گا کہ میں یہاں سے منتقل کیا جاؤں گا، میں وصیت کرتا ہوں میری میت کو امانتاً دفنایا جائے، اور جب حالات سازگار ہو جائیں تو میری میت کو کربلا کے راستے میں، زائروں کے راستے میں دفنایا جائے۔ یہ ہے مجتہد، یہ ہے آیت اللہ قزوینی۔ شہید ہوئے، 17 سال بعد قبر کو حضرت آیت اللہ العظمہ خامنہ ای سے اجازت لی گئی، وصیت نامہ دکھایا گیا، اجازت لی حاکم شرع سے، وصیت نامہ دکھا کر قبر کھو دی گئی۔ وہ ویڈیو موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھیے گا۔ جنازہ صحیح سالم، کفن جیسے گویا ابھی آدھا گھنٹہ پہلے دفنایا ہو، اللہ اکبر، جسم کی گرمی اور نرمی موجود، اللہ اکبر، حتیٰ کہ چہرے پر جو بعد میں خون لگا تھا وہ خون موجود۔ یہ صرف یہ مشتق نہیں، اسی کراچی میں ایک فلائی اوور بن رہا تھا تو ہمارے دوست کے نانا کی قبر وہاں تھی، تو وہاں پہ اعلان ہوا کہ بھائی جن جن کی قبریں وہاں سے اپنے مردوں کو نکال لیں۔ 19 سال بعد ان کی قبر کھودی گئی تاکہ ان کی ڈیڈ باڈی کو، ان کے جنازے کو کوئی اور منتقل کیا جائے۔ یہ سب آیت اللہ کی بات نہیں، اسی کراچی کی بات بتا رہا ہوں میں۔ کیا ہوا؟ صحیح سالم۔ مومنین، خدا بعض اوقات معجزے دکھاتا، خدا اس جسم کو رکھ کے کچھ کرنا نہیں چاہتا، بعض اوقات خدا دکھاتا ہے اس جسم کو رکھ کے کچھ ہونے والا نہیں ہے، لیکن بعض اوقات خدا اس جسم کو رکھ کے دکھانا چاہتا ہے کہ دیکھو، یاد رکھو، جو خدا کی اطاعت کرے گا، جو اہل بیت کی اطاعت کرے گا، جو راہ خدا میں شہید ہوگا وہ زندہ ہوگا۔ فیرت اللہ قزوینی کو بعد میں عراق میں دفن کیا گیا۔ حضرت حور کے بارے میں ہے کہ صفی کے دور میں قبر کی تعمیر کی ضرورت پیش آئی تھی، تو معمار جو تھا اس نے لالچ میں جناب حور کے سر پہ بندھا ہوا رومال کھولنا چاہا تھا، جیسے ہی کھولا خون کا فوارہ جاری ہو گیا، مجبوراً باندھنا پڑا۔ حور نے توبہ کی ہے، اصلاح کی، اصلاح جسے توبہ نہیں کی۔ اِنَّهُم مَّن عَمِلَ مِنكُم بِجَاسُوءٍ بِجَهَالَتِن، اگر غلطی سے کوئی خطا ہو گئی ہے خدا معاف کرنے والا ہے، توبہ کرو، اصلاح کرو۔ بس عزیزانِ گرامی، یہ مومن جس کے عیسیٰ علیہ السلام کی مجلس ہے، یہ بھی کہا رہا ہے خیر میں، نیک کاموں میں، امداد میں، مجالس میں، محافل میں، مسجد میں، امام بارگاہ میں، جیسے کہ مجھے بتایا گیا آگے آگے ہوتا تھا۔ یقیناً اہل خانہ کے لیے، زوجہ کے لیے، بچوں کے لیے، 6 بچوں کا ساتھ، اور پھر اہل خانہ کے لیے شوہر کی جدائی، اس ایام جوانی میں کوئی آسان کام نہیں ہے، یقیناً بہت بڑی پہاڑ جیسی زندگی مرحوم کی زوجہ کے لیے ایک چیلنج ہے، لیکن اگر اہل بیت کے غم کو سامنے رکھا جائے، خدا کی تعلیمات و دین کی کو سامنے رکھا جائے، تو بہت سی مشکلات آسان ہو جاتی ہیں۔ عزیزانِ گرامی، یقیناً ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے موجود، ان کے چچا نے آ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، یتیم کے بچوں پر، پریشان نہیں ہو بیٹا، تو انہیں بابا کا جنازہ ہم اٹھائیں گے، کم سے کم بچوں کو تو یہ آسرا ہوگا۔ مجھے خود یاد ہے کہ جب میرے والد کا انتقال ہوا تو میں بہت چھوٹا تھا، تو ساری رات کی جاگے ہوئے تھے، اور پھر صبح کے وقت جو اتنا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، ہم آ کے سر دیوار پہ رکھ کے سو گئے تھے۔ میں اپنا تجربہ بتا رہا ہوں، ہمیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے، ہم نے کبھی زندگی میں قبر نہیں دیکھی تھی، ہم نے کبھی قبر میں کسی کو اترتے نہیں دیکھا تھا۔ خدا نے بہرحال ہمارے ایمان کی سلامتی کے لیے ہمیں یہ منظر دکھائے۔ تو ان بچوں کے لیے بھی یقیناً بہت سخت ہے کہ اس یتیموں کو، انہیں شاید پتہ بھی نہ ہو یتیمی کسے کہتے ہیں، لیکن بہرحال ان کے چاہنے والے، ان کے چچا، ان کے عزیز اقارب ہوں گے کہ جنہوں نے سر پہ ہاتھ رکھا ہوگا، ان کو پتہ ہوگا کہ ہاں کھانے کا وقت آنے والا، کوئی کھانا دینے والا ہے، لیکن میرا دل روتا ہے کربلا کے لیے، جہاں یتیم ہوں، جہاں یتیم اس بات کا انتظار کر رہے ہوں کہ اب چچا ابو الفضل العباس پانی لے کر آئے گا۔ اللہ اکبر، چچا تو نہیں آیا، علم آیا علمدار نہیں آیا. اور اس کے بعد جب خیام کو آگ لگ رہے تھے تو شاید بچے یہ اسی امید و توقع میں تھے شاید ابو الفضل عباس آ جائیں. اب جب بچے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ تماچے لگائے جا رہے ہیں, در مارے جا رہے ہیں, تو ایک دوسرے میں چھپے جا رہے تھے. عزیزانی گرامی, میں آرمی پبلک اسکول کی تصویریں میں نے دیکھی, میرا دل رونے لگا, مجھے کربلا کا منظر یاد آ گیا. آرمی پبلک اسکول میں جو بچے جن کو گولیاں ماری گئی ہیں دہشت گردوں نے, انہوں نے ایک دوسرے میں پناہ لی ہوئی تھی, اپنے سروں کو ایک دوسرے کی جسموں میں چھپایا ہوا تھا. عزیزان مجھے کربلا یاد آ گئی. ارے یہ ظالم آج کے دہشت گرد, ارے کربلا کی باقیات ہیں. ارے کربلا میں بچے ایک دوسرے میں چھپنے کی کوشش کرتے تھے, تازیانے مارے جاتے تھے. کوئی کہتا تھا بھیا علی اکبر آ کے ہمیں بچا لو, کوئی کہتا تھا چچا عباس ہمیں ان تماچوں سے نجات دو. اجرکم اللہ, ارے کوئی نہیں تھا جو نہیں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے. اللہ اکبر. بس عزیزہ نگرامی, ہاں چاہتا ہوں ابو الفضل عباس کا تذکرہ کروں. میرا مولا آیا امام حسین کی خدمت میں اور کہا مولا مجھے اجازت دیجیے رہنے کی. مولا نے ایک دفعہ کہا, مولا نے کہا تم میری سپاہ کے علمدار ہوا اے ابو الفضل عباس. عباس نے یہ سننے کے بعد دائیں بائیں نے کی اور کہا مولا کون سی سپاہ, کیسا علمدار, اینا علی اکبر, اینا قاسم, اینا حبیب بن مظاہر. مولا صبرن کو چلے گئے, مولا اب کوئی نہیں بچا. اللہ اکبر. بس امام نے کہا جاؤ عباس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو. مولا عباس خوشی خوشی گئے. ایک دفعہ اس خیمے میں پہنچے جہاں مشکیزے رکھے ہوئے ہیں. عجیب وہ منظر دیکھا, عباس کا کلیجہ کٹ گیا. دیکھا بچے خیمے کی زمین پر اپنے گالوں کو رکھے ہوئے لیٹے ہیں, شاید پانی کے کچھ قطرے زمین پر ریت پہ گرے ہوں ہم اس کی تری سے کچھ آرام محسوس کر سکیں. ابو الفضل عباس کو دیکھنا تھا, بچے کھڑے ہو گئے. جناب سکینہ آگے بڑھی اور کہا السلام علیک یا موجان. وعلیک السلام, یہ اے میری جان سکینہ, تجھ میں بھی سلام ہو. آؤ. سکینہ نے کہا چچا یہ منظر دیکھ رہے ہیں بچے جہاں علم ہے. سکینہ پریشان نہیں ہو. عباس نے سکینہ کو گود میں اٹھایا اور کہا سکینہ پریشان نہیں ہو, تمہارا چچا آیا ہی اسی لیے ہے, لاؤ اپنی مشک لاؤ. جناب سکینہ دوڑتی بھی گئی مشک لے کے آئیں. اب جناب عباس چلے, جناب سکینہ بچوں کو لے کے در خیمہ پر آئیں اور کہا بچوں میں ہاتھ اٹھاتی ہوں, تم بھی آمین کہو کہ میرا چچا پانی لینے جا رہا ہے, خدا میرے چچا کو پانی لانے میں کامیاب کرے. اللہ اکبر. میں کہوں سکینہ یہ دعا مت کرو, آج تیری یہ دعا قبول نہیں ہونے والی. اللہ اکبر. ادھر سے جناب ابو الفضل عباس بڑھے, ادھر سے سکینہ نے ہاتھوں کو اٹھایا, ننے ننے ہاتھ روبا آسمان ہے, خدا وندہ میرے چچا کی خیر کرنا, خدا وندہ میرے چچا کو پانی لانے میں کامیاب کرنا. ادھر سے بھوکے اور پیاسے بچوں نے آمین کہا. بس ادارو مجھے نہیں معلوم فرات میں کیا ہوا. ایک دفعہ آواز آئی, میرا مولا بھاد شکار کی باندھ بڑا, بڑھتے بڑھتے ایک دفعہ زلجنا رک گیا. ایک دفعہ مولا نے کہا زلجنا بڑھتا کیوں نہیں, زلجنا نے سر نیچے کر لیا. ارے نیچے دیکھنا تھا عباس کا دایا بازو, ارے شہید ہوا تھا حسین نے دایا بازو اٹھا لیا. اس کے بعد حسین آگے بڑھے, پھر زلجنا نے بڑھنے سے انکار کر دیا. ایک دفعہ پھر پوچھا, زلجنا نے سر کو جھکا لیا. عباس کا بھائی بازو, حسین نے بازو اٹھا لیا. اس کے بعد آگے بڑھے, ابو الفضل عباس کے جنازے میں پہنچے, بدگفت و شرید ہوئی, وصیت کی, اے آقا میری میت میرا جنازہ خیام میں نہ لے کے جانا. ارے سکینہ سے شرماتی ہے, وعدہ کر کے آیا تھا. پس ادارو ایک دفعہ حسین جنازہ اٹھانا چاہتے تھے مگر اٹھ نہ سکا, وہی پل لٹا دیا. علم لے کے چلے, سکینہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں. علم آتا دیکھ کر سکینہ نے بچوں کو جمع کیا, آؤ بچوں آؤ, میرا چچا آ رہا ہے, پانی آ رہا ہے, میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے سیراب کروں گی. پس ادارو تھوڑی دیر نگو
گزری تھی کہ علم آیا, سکینہ نے دیکھا علمدار نہ آیا, علم تو آیا علمدار نظر نہیں آتا. ایک دفعہ بابا کے دامن سے لپٹ گئی, بابا میرا چچا کہاں ہے. ایک دفعہ امام حسین نے سکینہ کو گود میں اٹھایا, سکینہ تیرا چچا شانے کٹا کر ارے ترائی میں سو رہا ہے. عزیزو بس آخری جملہ, جناب زینب نے کہا بابا ارے تا زندگی پیاسی رہوں گی میرا چچا مجھے لوٹ.